اور اگر پورے کے پورے دین پر عمل نہ ہو رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. تو اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے کہ جب رب کائنات فرما رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو تو یہ پورا کا پورا اسلام ہے کیا؟ تو الحمدللہ اسلام کے انفرادی اور اجتماعی احکامات جو ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ دین اسلام ہمیں جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر احکامات دیتا ہے اس کا ایک اوور ویو ہے, ایک تجزیہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. پچھلے دو جنوں میں الحمدللہ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اور دین بمانے بدلا بھی ہے, دین بمانے قانون بھی ہے, دین بمانے اطاعت بھی ہے, اور دین کا ایک ہمگیر جو لفظ ہے معنی کے اعتبار سے وہ نظام ہے. لہذا رب کائنات کے نزدیک قابل قبول دین, قابل قبول نظام وہ صرف اسلام ہے. سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے, آیت نمبر 85 ہے, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا, کوئی اور نظام زندگی تلاش کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسا شخص جو اسلام کو بطور دین پریکٹس یا عمل کرنے کے بجائے کسی اور نظام پر, کسی اور دین پر عمل کرے گا تو وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. پھر یہ بات بھی ہم نے عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انتہائی شان کے ساتھ اس دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں, جس کے بارے میں وہ روایت بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ یہ آخری آیت مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, بعض روایات کے مطابق جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, جس میں اعلان کیا گیا دین کی تکمیل کا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین, بطور نظام زندگی. تو الحمدللہ اس وقت جو ہمارے خطبات جمعہ ہیں اس میں ہم اسلام کو بطور دین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا پہلا نقطہ جو دین کے حوالے سے واضح کیا گیا تھا کہ ہر نظام زندگی جو ہے اس کے کچھ بنیادی عقائد ہوتے ہیں, بیسک بلیفز ہوتے ہیں, ڈاکٹرنز ہوتے ہیں, اور اسی نظام, اسی نظریے, اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ پورا کا پورا نظام چل رہا ہوتا ہے. کمیونسٹ ایک نظریہ ہے, کمیونزم اس کے تحت پورا ایک نظام ہے. اسی طرح دیگر نظریات کی بنیاد پر معاشی نظام بنتے چلے گئے, کیپٹلزم کی بنیاد ظاہر بات ہے کسی نظریے پر ہے, تو اسلام کی بنیاد بھی نظریہ توحید پر ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جیسے عمارت میں بنیاد کی اہمیت ہوتی ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عقائد اور ارکان اسلام ہیں ان کو ایک حدیث میں جمع کر دیا. مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, پانچ چیزوں پر ڈالی گئی ہے, اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا فرمائی؟ شہادت, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس بات کی گواہی دینا زبان اور عمل سے, اپنے قول سے اور اپنے عمل سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اور ہم نے الحمدللہ ان کا آپس میں رب بھی آپ کو بتایا تھا کہ توحید, ایک اللہ کو ماننا, یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, یہ جہاں دین اسلام کی بنیاد ہے, جڑ ہے, لیکن اس جڑ کی بنیاد پر پورا نظام زندگی ہے جو کہ وجود میں آتا. لہذا عقائد میں آپس میں رب کیا تھا, سب سے اہم ترین عقیدہ تو یہی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن عقیدہ رسالت بھی در حقیقت اسی رب کائنات کی رحمت کا اظہار ہے, رحمت خداوندی کا اظہار ہے کہ اس رب کائنات نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے, رول ماڈل کے طور پر، اسوہ حسنہ کے طور پر، اور رحمت کی سمجھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عروج ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر، بلیسنگ. یہ دین دین رحمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے برائے کے کام آنے والا، اسی سے اسلام کا بول بالا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو در حقیقت یہ دین جو لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نظام زندگی کی حیثیت میں یہ رحمت ہے، یہ بلیسنگ ہے تمام انسانیت کے لیے. لہذا الحمدللہ ہم اسی دین رحمت کے مختلف گوشے ہیں جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بنیادی عقائد توحید، رسالت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہے. اور اسی طرح تیسرا اور اہم تر عقیدہ وہ ہے ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ بھی توحید باری تعالیٰ، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عادل کا اظہار ہوگا. لا یجمعنکم یوم القیامت لا ریب فیہ، وہ تمہیں لازمن جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور در حقیقت قیامت کے دن یہ جزا اور سزا کا دن ہوگا، ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ریزلٹ ہوگا. تو یہ در حقیقت رب کائنات کی صفت عادل کا اظہار ہوگا کہ وہ اپنے فرما برداروں کو بھرپور جزا عطا فرمائے گا، اور نہ فرمانوں کو نہ ہنجاروں کو بھرپور سزا دے گا. ان ابرار لفی نعیم، یقیناً جو ابرار ہیں نیکوکار ہیں وہ لازمن نعمتوں میں ہوں گے. وہ ان الفجار لفی جہیم، اور یقیناً جو فجار ہیں نافرمان ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. یہ صفت عدل، یہ قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا. در حقیقت ایمان بالآخرہ کا توحید باری تعالیٰ سے تعلق ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ارکان اسلام پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، جیسے حدیث میں آیا بنی الاسلام علی خمس، پھر اس کے بعد چار ارکان کا تذکرہ آیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے بعد وإقام الصلاة نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ زکات ادا کرنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا. تو ہم نے جیسے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے جب عمارت کی تشبیہ دی تو عمارت سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک ہے فاؤنڈیشن پلر، بیس ہوتی ہے زمین کے اندر بنیاد، اور کتنی اہم ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. جتنی اہم جتنی مضبوط وہ بنیاد ہوگی اتنی مضبوط عمارت ہو سکتی ہے. تو کلمہ توحید کی بنیاد پر یہ عمارت قائم ہے، اور یہ اس کے چار پلر ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکات. لیکن ان پلرز کی اہمیت تو ہے کہ اس پورا کا پورا اسلام جو ہے وہ اسی پر کھڑا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر اسلام بطور نظام زندگی، بطور اطاعت، اگر قابل قبول نہیں ہے، یا اس پر عمل نہیں ہو رہا، یا وہ مطلوب نہیں ہے، تو پھر یہ پلرز محض ایک رسم ہے. یہ پلرز محض ایک رسم ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو اگر وہ اسپرٹ نکال لی جائے، روح نکال لی جائے، جو اصل مقصد ہے ان عبادات کا، تو کیا حقیقت ہے ہماری ان عبادات کی؟ در حقیقت یہ بے روح نمازیں ہیں، ایک فارمیلٹی ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. آ کر سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام اگر اطاعت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اور ایمان کے ساتھ نہیں ہے، تو وہی اقبال کے الفاظ دوبارہ سناؤں کہ میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نماز کی اصل مقصد اگر سامنے نہ ہو تو یہ محض ایک رسم بن چکی. علامہ اقبال کے الفاظ بڑے سخت ہیں، واقعہ یہ ہے کہ بہت سخت تنقید کی ہے انہوں نے ان بے روح نمازوں پر، ان قربانیوں پر. تو بہرحال پچھلی مرتبہ الحمدللہ ہم نے نماز کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی کہ نماز ان تمام پلرز میں اہم ترین پلر ہے، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عماد الدین قرار دیا. الصلات و عماد الدین، نماز دین کا وہ ستون ہے، من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، ومن ہدمہا جس نے اس کو گرا دیا، منہدم کر دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، فقط ہدم الدین، اس نے گویا پورے کے پورے دین ہی کو منہدم کر دیا۔ تو نماز کے کچھ مزید باتیں عرض کرتا چلوں کہ بہرحال نماز کی اقامت کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، نماز کو قائم کرنا۔ اب اسلامی معاشرے کا اس نماز سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، وہ معاشرہ جہاں پر نماز باجماعت کا اہتمام کیا جا رہا ہو، خاص طور پر جمعے کی نماز، خاص طور پر پانچ وقت باجماعت نماز کا اہتمام ہو، یہ ایک علامت ہے اسلامی معاشرے کی، سمبولک ہے گویا کہ مسلمان اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں۔ ان کے دن کا آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر سے، فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں تکبیر کہہ کر اللہ اکبر سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو گویا جس معاشرے میں لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں وہ معاشرہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ، علامت کے اعتبار سے یہ سمبولک ہے کہ بہرحال یہاں پر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہے۔ اسی طرح جس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام قائم ہو تو نہ صرف یہ کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بلکہ قرآن حکیم یہ دو پلرز کا تذکرہ کرتا ہے بار بار۔ سورہ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں تمکن عطا فرمائیں، اہل ایمان کو جب ہم تمکن عطا فرماتے ہیں، اقام الصلاۃ، سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا یہ دو پلرز اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گویا اسلامی معاشرے کے قیام کے اعتبار سے اجتماعی سطح پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن اب آئیے ذرا اس کی حکمت کو بھی ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ نماز بنیادی طور پر ہے کیا۔ ہر نماز سے پہلے ہمیں اس چیز کے اپنے ذہن میں تازہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے جا کیوں رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو پچھلی مرتبہ بھی عرض کی گئی تھی، سورہ طہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی بڑی اہم حکمت بیان فرمائی۔ نماز بنیادی طور پر ہے کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے۔ پورے سیکوینس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلا خطاب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحرا سینا میں، اور وہاں پر الفاظ ہیں انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا، اس میں انانیت رب کائنات کی، انا کبیر وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں وہ اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی تو صرف میری ہی عبادت کرنا، واقیم الصلاۃ لذکری، اور عبادت میں ممد و معاون کے طور پر نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے۔ تو گویا نماز رب کائنات کی یاد تازہ کرنا یا یاد رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ایک ہے یاد رکھنا اور ایک ہے یاد کرنا، بظاہر دونوں ایک ہی لگتے ہیں لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یاد کرنا، جب انسان بھول جاتا ہے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور یاد رکھنا، ہر وقت فرحان اللہ کو یاد رکھنا، صرف مسجد میں آ کر اللہ اکبر نہیں کہنا بلکہ نمازوں کے وقفوں کے دوران یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس کے غلام ہو، وہ تمہارا معبود ہے۔ تو جب یہ بات یاد رہے کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور اسی کا تذکرہ، اسی کو بار بار یاد کر کے آتے ہیں، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہہ رہے ہوتے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق آ جاتی ہے۔ نمازوں کے وقفوں کے دوران بھی وہ پاکیزہ کیفیات محسوس کر سکتا ہے۔ سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ بولنے سے بچنا، یہ وہ سارے اعمال ہیں جو خود بخود نماز کی برکت سے انسان کے اندر آتے ہیں، اور انسان کو برائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا گویا اس کے لیے بہت ہی برا عمل ہو جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے سورۃ الحجرات، قرآن حکیم کی بڑی اہم سورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدح فرمائی ہے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے تم پر احسان کیا ہے، احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کی محبت زیادہ پسندیدہ فرما دی. حبب الیکم الایمان, اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کی محبت زیادہ پسندیدہ کر دی ہے. وزینہ فی قلوبکم, اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور تمہارے نزدیک کفر کو, فسق و فجور کو, نافرمانی کو بہت زیادہ ناپسندیدہ کر دیا ہے. اولئک هم الراشدون, یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں. اسی آیت کے حوالے سے بڑی پیاری دعا ہے, یاد کر لیجئے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہم حبب الینا الایمان, اے اللہ تو ہمارے نزدیک بھی ایمان کی محبت کو زیادہ محبوب تر کر دے. وَزَيَّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, اور اے اللہ تو ہمارے دلوں میں بھی اس ایمان کو مزین کر دے. وَقَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور ہمارے نزدیک بھی کفر کو, فسق و فجور کو, گناہ کو ناپسندیدہ بنا دے. وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ, اور اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. تو بہرا نماز, پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا, بنیادی کام نماز کا رب کائنات کی یاد. اللہ پاک یاد رہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان رہے, تو پوری زندگی درست ہو جاتی ہے. ہر وقت قرآن اس بات کا احساس کہ وہ رب کائنات دیکھ رہا ہے. وہ رب کائنات نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ ہمارے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, محفوظ کر رہا ہے. واقعہ یہ کہ اگر یہ احساس ہو کہ وہ صرف نہ صرف یہ کہ دیکھ رہا ہے بلکہ ہر ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ احساس انسان کو برائی سے بچاتا ہے. پچھلے دنوں اس بات کا تجربہ بھی ہوا, آپ کو بھی ہوا ہوگا. بعض اوقات کچھ پروگرام ہمارے لائیو بھی جاتے ہیں, لائیو مطلب ٹیلی ویژن پر لائیو جا رہے ہوتے ہیں. دورہ تجمہ قرآن بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, میرا بھی گیا, شجاع بھائی کا بھی جاتا ہے. تو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پر دیکھا جا رہا ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں افراد اس کو دیکھ رہے ہیں, تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے انسان نکال رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کوئی. تو یہ احساس کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں, وہ انسان کی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ احساس کہ رب کائنات دیکھ رہا ہے, رب کائنات سن رہا ہے, رب کائنات ہمارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے, یہ ہے وہ جذبہ, یہ ہے وہ فیلنگز, یہ احساس کہ انسان کا عمل درست ہو جائے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی جذبہ, کوئی موٹیویشن فورس ہو ہی نہیں سکتی. اسی میں کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, یا ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے نفس کو بھی رشوت دے دیں, اس کو بھی ٹھنڈا کر دیں, اور کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ہمارے پاس کسی برے عمل کی. لیکن یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, انسان کا عمل درست ہو جائے گا. در حقیقت انسان کے اندر یہ نسیان کا جذبہ رکھا ہے اللہ نے. اگر یہ نسیان نہ ہو, بھول چوک نہ ہو, تو انسان تو پاگل ہو جائے. انسان میں اگر بھول کا جذبہ نہ ہو تو وہ اپنا مینٹل لیول جو ہے نارمل لائف نہیں گزار سکتا. بہت سارے حادثات, بہت سارے واقعات, بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات یاد رہیں تو نیند نہیں آتی. تو گویا ایک سیفٹی والو ہے جو کہ ہمارے اندر لگایا گیا کہ ہم بعض اوقات بہت اہم باتیں بھول جاتے ہیں, حادثات بھول جاتے ہیں, کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, آہستہ آہستہ وہ یادداشت جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. یاد ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن یہ جو بھولنے کی ایک اللہ پاک نے سیفٹی والو رکھا ہے, بعض اوقات بڑی اہم باتیں بھول جاتے ہیں. اتنی اہم بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے, اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہونا ہے, جواب دہی کرنی ہے صاحب. یہ اہم ترین بات ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے. لہذا اس بات کو بار بار تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ انتہائی باریک بین ہے, خوب باخبر ہے. تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان بعض چیزیں بھول جاتا ہے اور بعض چیزیں بھلا دیتا ہے، جان بوجھ کے بھلا دیتا ہے. لہذا اس کو یہ سبق بار بار پڑھانے کی ضرورت ہے کہ آؤ مسجد میں اور حاضری دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں، اور وعدہ وہ معاہدہ رینیو کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. جوش ملی آبادی کا شعر غالباً بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا کہ سر کسی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہیں جبھی تازہ کریں. تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اللہ پاک کو اپنے سامنے حاضر رکھنا، اپنے ذہن و قلب میں حاضر رکھنا، اس کا سب سے یقینی ذریعہ نماز. لیکن نماز اس وقت فائدہ مند ہوگی، کارگر ہوگی، جب ہم نماز کو اصل روح کے ساتھ پڑھیں. نماز محض پڑھنا نہیں ہے، نماز کی اصل حکمت کیا ہے، اللہ پاک کیا چاہتا ہے، کس طرح نماز پڑھی جائے، یہ بھی جو ہے موقع یا یہ بھی بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اہل ایمان کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو نماز محض پڑھنی نہیں ہے، ورنہ تو یہ منافقین کی نماز ہے کہ وہ آتے تھے نماز پڑھنے، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا یراؤون الناس، نہیں آتے نماز کے لیے مگر بہت سستی کرتے ہوئے، دلی آمادگی کے ساتھ نہیں آتے. اور آتے کیوں ہیں؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یہ ریا کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. لیکن نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، بلکہ انتہائی پسندیدہ ہے. بندہ مومن جب سجدہ میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں، یہ انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ لمحہ رب کائنات کو بے انتہا پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہوا کرو تو اپنے ذہن میں یہ بات لے کر آؤ کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو، مطلب راز و نیاز کی بات، اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب کائنات سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہمارے مسائل کو سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے. تو بہرحال یہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اگر یہ گردن رب کے سامنے جھک جائے، جیسے سجدے میں جھکی ہوئی ہے، ایسی پوری زندگی اگر آپ کے سامنے جھک جائیں، تو واقعہ یہ ہے کہ ہمیں کسی امریکہ کی، کسی اور کسی کی ضرورت باقی نہ رہے. وہ رب کائنات ہمارا مومد و معاون، ہمارا کارساز، ہمارا مددگار، ہمارا رازق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار وہ ہے. تو اس یقین کے ساتھ سجدہ کیا جائے، تو یہ ہے حکمت، یہ ہے روح نماز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عبادات اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ، صحیح روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور دعا ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز، تم اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو. تو گویا مومن کو پہچاننے کا آسان ذریعہ، یقینی ذریعہ، اس کی نمازوں کی کیفیات کا اندازہ لگا لیا جائے. خاص طور پر فجر کی نماز اگر باجماعت چل رہی ہے عرصہ دراز سے الحمدللہ، تو یہ ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے. اور اگر فجر کی نماز میں کوتاہی ہے، تو پہلا لیول تو ایمان میں کمی کی علامت ہے. پھر آہستہ آہستہ اگر کوئی افسوس نہیں ہو رہا، اس قضا نماز پر، اس فجر نماز پر شرمندگی نہیں ہو رہی، تو بالآخر پھر یہ نفاق کی طرف لے کے جانے والی بات ہے. خطرہ ہے اس بات کا کہ فجر کی نماز میں اگر زیادہ کوتاہی ہوتی چلی گئی، تو یہ پھر منافقین کی نماز بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد مزید جو تین ارکان اسلام ہے، اس پر بھی ہم توجہ کرتے ہیں. نماز میں کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی گفتگو ہوئی، اس مرتبہ ہوئی، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے بار بار، لیکن بہرحال وقت محدود ہے، آگے ہم نے جانا ہے. اس وقت ہم دین اسلام کا ہماگیر تصور کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ اسلام کی ایک بنیاد ہے. بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید. پھر یہ اس کے چار پلر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات. نماز اس میں اہم ترین پلار ہے جس کو اللہ کے رسول نے عماد الدین قرار دیا. لیکن بقیہ تین جو ارکان ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے تو اس لفظ کو سمجھ لیجئے. زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زکا یزکی یہ بنیادی طور پر پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کو پاک کرنا، آلودگی سے پاک کرنا، پیوریفیکیشن جو ہے یہ زکوٰۃ سے اس کے معنی بیان ہوئے. تو زکوٰۃ جو فرض قرار دی گئی اہل ایمان پر، اس کا بنیادی مقصد انسانی نفس کو پاک کرنا، اسی طرح مال کو پاک کرنا. اب یہ پاک کرنے کی اہمیت کیا ہے اس بات کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کا نظام سمجھ میں آ جائے گا. جب تک ہمارا نفس پاک نہ ہو، جب تک ہماری روح پاک نہ ہو، ہماری کوئی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. لہذا نفس کی پاکیزگی، مال کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، اس کے لیے یقینی ذریعہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا نظام دیا. لہذا آپ سب جانتے ہیں قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اقامت صلاۃ کا تذکرہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایتاء زکوٰۃ کا تذکرہ بھی رکھا. اقام الصلاۃ و ایتاء زکوٰۃ، یہ بار بار آتا ہے قرآن حکیم میں. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. لہذا زکوٰۃ کا بنیادی مقصد پیوریفیکیشن آف یور سول. ہمارا نفس جو ہے اس کے اندر سے مال کی محبت نکل جائے. اب آئیے ذرا اس کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں. اگر اس نفس کے اندر مال کی، دنیا کی، انا پرستی کی محبت موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہ تو ہماری فطرت بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی عمل ہمارے لیے کیا جا رہا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، مجبوراً کیا جا رہا ہے، تو ہم خود بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ اس عمل میں مزہ نہیں آتا. لیکن وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہو اس کی اپنی ایک چاشنی ہوتی ہے. لہذا سب سے پہلے باطن کو پاک کرنا، اس دل سے دیگر محبتوں کو نکالنا ضروری ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے عبارت. میں نے اس کی ایک مثال دی تھی آپ کو بڑا خوبصورت انداز میں. ایک عالم دین نے اس طرح اس کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک کنویں میں ایک کتا جو ہے وہ گر گیا. گاؤں والے جو ہے وہ کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے. اب کتا ناپاک ہے، نجس ہے، وہ پانی جو اس میں گرا وہ سارا ناپاک ہو گیا. وہ لوگ آئے مولوی صاحب کے پاس اور کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. مولوی صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کتے کی لاش کو نکالو اور اس میں سے 60 ڈول پانی جو ہے وہ نکال دو، بہا دو، پھر پانی استعمال کر لیں، پاک ہو جائے گا. لہذا انہوں نے کیا کیا، یہ دلچسپ بات ہے، انہوں نے یہ کیا کہ 60 ڈول پانی نکال کر پھینک دیا. لاش وہیں پڑی ہوئی تھی اس کی، وہ سمجھے نہیں اس بات کو، یوں کہہ لیجئے. تو بہرحال کچھ دنوں بعد پانی پینے لگے وہ قاری صاحب، امام صاحب، انہوں نے دیکھا یہ کیا، اس میں اس کتے کے کچھ اثرات اور ذرات وغیرہ آ گئے، بال وغیرہ آ گئے. اس پر ان کا احساس ہوا کہ یہ کیا. کہا مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ 7 ڈول جو ہے وہ پھینک دو، ہم سمجھے یہ پانی پاک ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے کتے کی لاش نکالو، اس میں سے نجس اور ناپاک چیز نکالو گے، پھر 7 مرتبہ اس کو جو ہے وہ دھویا جائے تو پاک ہوگا. اسی طرح بھائیو بزرگو، اس دل کے اندر مال کی شدید محبت ہے جو اللہ پاک نے رکھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، اللہ پاک فرماتا ہے مال کی شدید محبت اللہ پاک نے رکھی ہے. جب تک اس مال کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکلے گی، جب تک رب کی محبت آ ہی نہیں سکتی، یہ ناممکنات ہے کہ دو محبتیں ساتھ جمع ہو جائیں. اور اللہ پاک غیور ہے، کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی محبت میں کسی کو شریک کیا جائے. لہذا دل سے مال کی محبت، اور مال کی محبت کا سمبل، مال کی محبت سمبل ہے دنیا کی محبت کا، اور دنیا کی محبتیں ساری کی ساری پیدا ہوتی ہیں مال کی محبت کی وجہ سے. یہ نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان کسی سے حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ جیلسی کیوں ہوتی ہے؟ ساری کی ساری غیر اخلاقی برائیوں کی جڑ اور بنیاد یہ مال کی محبت ہے. لہذا جب تک یہ مال کی محبت نہیں نکلے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے کہ سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کی حکمت بیان فرمائی. خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، ان کو پاک کر دیجئے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. ظاہری طہارت بھی ان کے اندر آ جائے اور باطنی اعتبار سے ان کا دل پاک ہو جائے. یہ ہے اصل میں زکوٰۃ کی حکمت. اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں زکات اپنی اصل روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی اسلامی معاشرہ قائم ہوگا انشاءاللہ, ابھی بھی کہا جا سکتا ہے مسلمانوں کا معاشرہ تو ہے, اسلامی ریاست کوئی قائم نہیں ہے. اسلامی ریاست یہ دو پلرز پر کھڑی ہے, اقامت صلات و ایتاء زکات. لہذا زکات ایک نظام ہے, یہ محض فرض کی ادائیگی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز قائم کرنا ہے, اسی طرح اقامت زکات ایتاء زکات کے حوالے سے زکات کا ایک نظام قائم کرنا ہے. اس نظام کی برکتیں کیا ہیں, چند الفاظ دو تین منٹ رہ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. جس معاشرے میں زکات کا نظام اپنی روح کے ساتھ قائم ہو جائے, سب سے بڑی برکت وہاں پر یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو معاشی آزمائش رکھی گئی ہے, اس میں امیروں سے جب وہ زکات لی جائے گی اور غریبوں کو ادا کی جائے گی تو ایک بہترین معاشرہ قائم ہوگا جس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی. جب امیر کسی غریب کو زکات ادا کرتا ہے اس جذبے سے کہ یہ قبول کر لے تو میں اس کا یہ میرا احسان مند میں جو ہوں اس کا احسان مند رہوں کہ اس نے میری ایک فرض عبادت قبول کی, اور اسی طرح غریب کی ضروریات پوری ہوں گی, تو یقینی طور پر یہ جو امیر اور غریب کا فرق ہے یہ دور ہوگا. اس سے سب سے بڑی بات رب کائنات کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. آج ہمارے معاشرے میں امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان شدید نفرت کا پہلو آپ کو نظر آئے گا. غریب جو دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے, یہ وہ غریب مجبوراً یہ ڈکیتیاں یہ چوریاں یہ قتل و غارت وہ اس وجہ سے کر رہا ہے, اور ظاہری بات ہے امیر کے اندر خوف خدا نہیں رہا تو سود کی بنیاد پر وہ اپنے بینک بیلنس بڑھاتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے دلوں میں سختی آ رہی ہے. یہ دلوں کی سختی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں اپنی گاڑی کا اے سی جو ہے اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو ہم ٹریولنگ کیسے کریں گے. گھر میں اے سی صحیح ہونا چاہیے, گھر ساری کی ساری اپنی ضروریات پر ہمارا پیسہ وقت لگ رہا ہوتا ہے. کسی اور مسلمان بھائی کی کیا ضرورت ہے, وہ کن حالات میں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. تو یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے. زکات ادا کرنے سے یہ دلوں کی سختی کم ہوتی ہے, اور الحمدللہ جو اسلامی معاشرہ قائم ہوگا اس میں محبت ہوگی, اس میں ایک دوسرے کے تعلقات بہتر ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام عبادات نماز روزہ حج زکات اپنی صحیح روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دین اسلام کا ہماگیر تصور پر ہم نے عقائد کی بحث مکمل کر لی, اس کی کچھ تعلق ربط آپس میں عرض کر دیا, اور عبادات کے حوالے سے الحمدللہ صلات اور زکات کا کچھ تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ موقع ہوا تو ہم صوم اور حج پر بھی کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں پورے کے پورے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.